بعلی و اولاد علی صلوات. برائے خوشنودی حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلندتر صلوات. سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المحصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کی جد کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں تو مجلس کی ابتدا میں سب سے پہلے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بابا سے بلند نعرے صلوات. عظمت حدیث قصہ کے عنوان کے تحت اس عشر اول کی آج تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو عالمین کو خلق کرنے والا بھی ہے اور عالمین کو پالنے والا بھی ہے. یہ جو کائنات چلا رہا ہے یہ رب ذوالجلال ہے اور وہ رب ذوالجلال اپنے پورے تمام بندوں کے لیے ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے اور ایسا رحم کرنے والا ہے کہ جو اس کا کلام ہے قرآن پاک، وہ کلام پاک بھی جو ہدایت کے لیے اترا وہ بھی اللہ کا فضل ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے ہم پر. اب وہ کلام پاک جو ہماری ہدایت کے لیے آیا مگر ہماری پریشانیاں حل کرتا ہے، ہمیں مانوی بلندی دیتا ہے، ہمیں روحانی پاکیزگی دیتا ہے. یعنی اللہ کا کلام ہے مگر اس سے ہمیں فائدے کتنے ہیں. ہمیں روزانہ روزانہ کی مجلس میں سورہ الحمد کا ایک ایک فائدہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. سورہ الحمد وہ سورہ ہے, دیکھیں ایک بات تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے جو گناہ تھے جن کے سبب سے عذاب آیا وہ اس امت پہ ہے. ہر امت کا گناہ ہی امت کر رہی ہے, مگر کیوں عذاب الہی سے بچی ہوئی ہے؟ حضرت حجت کا وجود ہے زمین پر, اللہ نے اس زمین کو عذاب سے بچا لیا حضرت حجت کی وجہ سے. اور کئی وجوہات ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحمد وہ سورہ ہے کہ اس کے سبب اللہ اس امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. یعنی مولا کی حدیث سب سمجھ میں آتی ہے, جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس الحمد میں. تو یہ الحمد کا سورہ وہ ہے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے, اس کے سبب بھی اللہ اس امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. اور یہ ایسا سورہ ہے کہ جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیسے کہہ دیا میں نے جملہ, پورا قرآن ہی پسند کے, لیکن یہ سورہ زیادہ پسند ہے. یہ سورہ جو فاتحۃ الکتاب ہے, یہ سورہ ام القرآن ہے. اللہ کو سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ نماز کا جز ہے یہ سورہ. مختلف سورے ہم مستحب نمازوں میں چھوڑ سکتے ہیں, مگر الحمد کا سورہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے, اور یہ وہ سورہ ہے جو آئمہ کو بھی بہت پسند ہے, امام زمانہ کو بہت پسند ہے. کیسے؟ امام زمانہ کی جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں, جس کا طریقہ خود امام زمانہ نے بتایا, اس نماز میں بھی اسی سورہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو یہ سورہ الحمد وہ سورہ ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند, آئمہ کو بھی پسند. اور آج اس کا ایک فائدہ بیان کروں کہ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلوات دیجیے. رسول اسلام کہتے ہیں جو سورہ الحمد پڑھے گا اور سورہ اخلاص پڑھے گا, قل ھو اللہ کا سورہ, جو سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا, چاہے کتنی بار پڑھے گا, کثرت سے, جب بھی آپ کے پاس ٹائم, کیوں یہ دو سورہ تو ہمیں زبانی ہی آتا ہے نا, کام کرتے ہوئے فارغ بیٹھے ہیں آپ, تب کچھ بھی جتنا آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ رسول کہتے ہیں جو الحمد اور سورہ اخلاص کا سورہ پڑھے گا اس کے گھر سے فقر اور غربت ختم ہو جائے گی. فقر اور غربت ختم ہو جائے گی اور اتنی برکت اللہ نازل کرے گا کہ وہ برکت اس کے پڑوس تک پہنچے گی. یعنی آپ اس سورے کی اہمیت دیکھیے, پڑھ آپ رہے ہیں, آپ کے گھر سے غربت دور ہوگی, فقر دور ہوگا, اور اتنی برکت اللہ نازل کرے گا کہ وہ برکت آپ کے پڑوس کے تک پہنچے گی. یعنی برکتیں وسیع نازل کرے گا پروردگار عالم, یہ اس سورے کا. آج اچھا میں نے فائدہ کیوں بیان کیا, وہ زمانہ آ گیا ہے یہ کووڈ کے بعد, اتنی مہنگائی ہے کہ انسان کما کما کے تھک جائے, خراجات پورے نہیں ہوتے. ہر ایک سے آپ سوچئے شکوا ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا. رسول نے کہا ہے پڑھیے الحمد, پڑھیے سورہ اخلاص, خدا آپ کے گھر سے غربت کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول کرے گا. اور جیسے کلام الہی کا فائدہ ہم انسانوں کو ہے, ایسے ہی کلام معصوم کا فائدہ بھی ہم انسانوں کو ہے. اور اسی لیے میں حدیث قصا کے بارے میں فضائل بیان کر رہی ہوں کہ حدیث قصا کیا ہے؟ معصوم کا قول ہے, جناب سیدہ کا قول ہے. آئے تطہیر کیسے نازل ہوئی تھی, کیا ماحول تھا, جبرائیل کیسے آئے, رسول نے کیا پوچھا, جبرائیل نے کیا جواب دیا, آیت کیسے اتری, آیت تطہیر کا شان نزول ہے. اور جب وہ جناب سیدہ نے بیان کیا تو وہ حدیث حدیث نہ رہی, حدیث قصہ بن گئی. حدیث قصہ کے فضائل میں میں روز آنا ایک مرجع کا بیان پیش کر رہی ہوں. کیوں لوگ کہیں گے آپ کسی اور کا بیان دے دیتی؟ نہیں, جب امام زمانہ نے ہم کو علماء کی طرف متوجہ ہونے کو کہا ہے, ہماری غیبت میں عالم کی طرف رجوع کرو, تقلید کرو, جب امام زمانہ نے ہمیں علماء تک پہنچا دیا تو میں آپ کے سامنے انہی مراجعین کی رائے پیش کروں گی. آج ایک مرجع, اور ان کا نام تو آپ نے اتنا سنا ہے مجلسوں میں, اتنا سنا ہے, اور جو جو لوگ نجف کی زیارت کر کے آئے ہیں, نجف کے قبرستان وادی السلام میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ پہ ان کی قبر ہے, سید علی آقا قاضی. آقا قاضی وہ ہے روحانیت میں اتنا بلند مقام تھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا امام زمانہ کی زیارت ان کو ملتی تھی. یہ کہتے تھے میں تو حیرت زدہ ہوں، انسان اٹھے اور صبح اپنے امام زمانہ کو دیکھ کے سلام نہ کرے، یہ آقا قاضی کا جملہ ہے. اتنا توسل ہے امام زمانہ سے. جب لوگ ان کے پاس آتے تھے علی آقا قاضی کے پاس کہ مولانا صاحب یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، تو علی آقا قاضی کہتے تھے حدیث قصہ سے توسل کرو. حدیث قصہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھو حدیث قصہ، پنجتن سے توسل کرو، اللہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. اور سید علی آقا قاضی جو ہیں وہ ایک خاص آداب بتاتے تھے کہ جب حدیث قصہ پڑھو لوبان جلا لیا کرو. جب حدیث قصہ پڑھو تو لوبان نہیں، اود ہے، اود بہت اچھی خوشبو ہے، اود جلا لیا کرو. جب یہ جلا لو ماحول پاکیزہ ہو جائے، روحانیت آ جائے، پھر حدیث قصہ کی تلاوت کرو اور معصومین سے توسل کرو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. کیوں کہا آیت اللہ علی آقا قاضی نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میں نے بہت سی کتابوں میں روایت پڑھی ہے جہاں حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. صلوات پڑھی ہے. تو اب جس مقام پر حضرت حجت آئیں، ماحول میں پاکیزگی ہونی چاہیے، خوشبو کا انتظام ہونا چاہیے، اور وہاں بیٹھ کے گریا سے توسل کرنا چاہیے. تو اسی لیے آیت اللہ علی آقا قاضی کہتے تھے خوشبو جلا لو، پھر مومنین کو بلاؤ اور بیٹھ کے پھر حدیث قصہ کی تلاوت کرو. خصوصاً جتنے میں نے مراجعین کے اقوال پڑھے ہیں، میں نے خصوصاً ایک چیز دیکھی، مریضوں کی شفا یابی کے لیے. کہا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ روز پڑھو حدیث قصہ، پڑھو اور معصومین سے توسل کرو، تمہاری حاجت پوری ہوگی. اور آج میں ایک ایسے ہی مریض کا واقعہ بیان کرتی ہوں، جو کتاب شرح حدیث قصہ سید مولانا علی افضل زیدی کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے. ایک ضعیف شخص تھا اور بہت بیمار تھا، اسے پتا تھا مجھے کینسر ہے. اچھا، جب جو تکلیف میں ہو، جو بیماری میں ہو، تو کیا کرے گا؟ جب تکلیف بڑھتی نا، جاؤں ڈاکٹر کے پاس، شاید کوئی دوا دے دے، تکلیف میں آرام آ جائے. وہ ضعیف شخص بھی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میرا علاج کریں. ڈاکٹر نے ایکس رے لکھ کے دیا. اچھا، جس کتاب سے میں یہ روایت پڑھ رہی ہوں اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو کس چیز کا کینسر تھا، کینسر لکھا ہے، لیکن جو میں نے روایت پڑھی ڈاکٹر کو ایکس رے لکھا، تو میں نے سمجھا شاید لنگس کا کینسر ہوگا، کیونکہ ایکس رے سے لنگس کا کینسر پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو ایکس رے لکھ کے دیا، کہا جاؤ اس کی رپورٹ لے کر آؤ. اب وہ مریض جو بہت دل ٹوٹا ہوا ہے، پتا ہے کہ مجھے کینسر ہے، وہ کہتا آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ مجھے کینسر ہے؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا؟ اب ڈاکٹر کہتے ہیں میں بتا دوں، پہلے رپورٹ تو آ جائے، جب رپورٹ آ جائے گی تو میں تم کو بتاؤں گا کیا مرض ہے تم کو. کیونکہ ڈاکٹرز جو اوت لیتے ہیں اس میں بھی بات ہوتی ہے کہ ایک دم پیشنٹ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کے بعد پیشنٹ کو بولتے ہیں. تو اب ڈاکٹر نے ایکس رے لکھا، کہا ایکس رے رپورٹ تو آنے دو، پھر میں بتاؤں گا تمہیں کیا مرض ہے. ایکس رے رپورٹ آنے میں تھوڑی دیر تھی، وہ ضعیف شخص آ کے باہر بیٹھا. اب دل تو ٹوٹا ہوا تھا نا کہ میں کیا بچوں گا، اٹھ کے آ گیا، رپورٹ کا انتظار ہی نہیں کیا اور آ گیا اپنے گھر. اور گھر آ کے چند دن تک مسلسل حدیث قصہ پڑھتا رہا، اور حدیث قصہ پڑھنے کے بعد جناب سیدہ سے توسل کرتا رہا. دیکھیں آج ایک بات ہی میں نے 12 ممبر سے کہی، میری اپنی آزمودہ ہے. یقین مانیے وہ چیزیں جو خدا نے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ ظالم نہیں عادل ہے. جو ہر ایک کو مرنا ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہوتی اور نہیں دینی ہوتی، مگر اگر جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر ان سے توسل کر کے مانگی جائے تو نہ دینے والی چیز بھی خدا دے دیتا ہے. وہ مریض یہی کہتا ہے میں نے چند دن مسلسل حدیث قصہ پڑھی اور جناب سیدہ سے توسل کیا، بیوی مجھے شفا دے دیجیے. اور ہوا کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، کینسر ختم ہو گیا صرف حدیث قصہ کے توسل کی برکت سے. اچھا، ادھر ڈاکٹر یہ سمجھا، ڈاکٹر نے جب ایگزامن کیا تھا ڈاکٹر سمجھ گیا تھا اسے کینسر ہے، کیونکہ ساؤنڈ سنتے نا اسٹیتھو سے، تو ڈاکٹر کو اس آواز سے پتا چل جاتا ہے. ڈاکٹر سمجھ گیا تھا، مگر اس پیشنٹ کا کہ رپورٹ آ جائے تو بتاؤں. جب یہ نہیں پہنچا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے مر گیا ہو، کینسر تو تھا ہی، مر گیا ہوگا اسی لیے میرے پاس نہیں آیا. ایک مقام پہ ایسا ہوا، ڈاکٹر گیا اس جگہ پہ، یہ ضعیف آدمی بھی موجود تھا. اب ڈاکٹر دوڑ کے اس کے پاس گیا، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کہا آپ کو بیماری تھی نا، کیسے ہیں آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اب ڈاکٹر اس کی شکل دیکھ رہا ہے, اس کی صحت دیکھ رہا ہے, الحمدللہ چہرے پہ بیماری کے اثر نہیں. اس کا ہاتھ پکڑا کہ چلیے میرے ساتھ, لے کے ہاسپٹل میں آیا, ایکس رے کروایا, کہا بیٹھیے میرے پاس. آپ نے کس سے علاج کروایا؟ کہا ان سے علاج کروایا جو لا علاج کا علاج کر دیتے ہیں. اب جب رپورٹ آئی ڈاکٹر کے پاس, تو کیونکہ دوبارہ ایکس رے کروایا تھا نا, رپورٹ آئی بالکل کلیئر, لنگس بالکل کلیئر ہے. اب وہ ڈاکٹر حیران, آپ نے کس سے علاج کرا لیا؟ مجھے اس ڈاکٹر کا پتا تو بتائیے, کینسر کا مرض ختم ہو چکا ہے, ہے ہی نہیں, رپورٹ میں ہے ہی نہیں. کہا میں تم سے تمہارے پاس سے جانے کے بعد مسلسل حدیث قصہ پڑھتا رہا, جناب سیدہ سے توسل کرتا رہا, اور شہزادی نے مجھے شفا دے دی, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتی ہوں, بارلہ جتنے اس وقت فرش عذاب پہ ہیں, جو جو مجلس سن رہا ہے, جس جس کے کان میں یہ آواز جا رہی ہے, جو جو اپنے جس جس مریض کے لیے پریشان ہے, خدایا اسے صحت کلی عطا فرما. تجھے جناب سیدہ کا واسطہ, ان کی عظمت و طہارت کی قسم ہے تجھے, ہر مریض کو شفا کلی عطا کر دے. عزتداران حسین مرض سے نجات پا جائیں, چاہے جسمانی مرض ہو چاہے روحانی مرض ہو, ہمیں ہر مرض سے شفا دے دیں. دعا کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے. تو جس طرح کلام الہی کا فائدہ انسان کو ہے, اسی طرح کلام معصوم کا فائدہ بھی ہم انسانوں کو ہے. اور میں حدیث قصہ پہ گفتگو کر رہی ہوں, عظمت حدیث قصہ بیان کر رہی ہوں. کل کی مجلس تک ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب سیدہ کے گھر میں رسول خدا داخل ہوئے, رسول خدا نے سلام کیا, جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا, رسول خدا کہتے ہیں میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں, جناب سیدہ نے کہا اعوذک باللہ یا بذا, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں, اور پھر جناب سیدہ نے چادر یمانی اپنے بابا کو اڑا دی. ہم کل کے منزل تک مجلس میں یہاں تک پہنچ گئے تھے. آج جب بابا کو چادر اڑوا دی تو جناب سیدہ کہتی وسر تو انظر الیہ ویزا وجہ یت لالو کانتہ البدر فی لیلت تمام ہی و کمال ہی. صلوات بھیجی بابا سے بلند. جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف نگاہ کی تو چاند کامل, چاند کامل کیا ہے؟ چودھویں کا چاند کامل ہوتا ہے. کہا میں نے اس چاند کامل کے مانند اپنے بابا کے چہرے پہ نور پایا, میرے بابا کا چہرہ نور سے تمتما رہا تھا. یعنی حدیث قصہ میں اگلا پیغام, ہمارے معصومین نورانی ہیں, اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا ہے. اسی لیے رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھیجیے. رسول اسلام کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے ہم 14 معصومین کو خلق کیا ہے. رسول کا جملہ ہے, اللہ نے اپنے نور سے ہم 14 معصومین کو خلق کیا. اور کب خلق کیا؟ کہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال قبل اللہ نے ہم 14 معصومین کے نور کو خلق کر دیا تھا. اور کیسے خلق کیا تھا؟ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام کہتے ہیں اللہ نور ہے, اور اللہ کے نور سے رسول نورانی ہے, اور ہم آئمہ معصومین بھی نور ہیں. دیکھیں جو آیت ہے نا سورہ کہف کی, انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں. جو قرآن نہ سمجھے, دیکھیں قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ ہی نہیں سکتے. جنہوں نے اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھا انہوں نے کہا رسول ہمارے طرح کے انسان نہیں, رسول ہماری طرح کے کس طرح کے بشری پیکر میں ہیں, مگر اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا ہے, وہ نور ہم خاکی, تو یہ نورانی ہستیاں ہیں. اور پانچویں امام کہہ رہے ہیں اللہ بھی نور ہے, رسول بھی نور ہے, اور ہم آئمہ معصومین بھی نور سے خلق ہوئے ہیں. اچھا آپ سورہ ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دے دوں. قرآن پاک میں سورہ نور, اور سورہ نور کی آیت نمبر 35, اچھا یہ بڑی آیت ہے. جب میں یہ شرح حدیث قصہ پڑھ رہی تھی تو میں نے بھی قرآن اٹھایا اور کھول کے دیکھا, بڑی طویل آیت ہے. اور اس آیت کے سینٹر میں ایک جملہ ہے نورن علی نور. اچھا ہم لوگ اس جملے کے بہت عادی ہیں، مجلسوں میں نعرے لگائے، نور اللہ نور، چشمے بد دور، علی کے دشمن دور، بلند تر صلوات بھیجے، صلوات ایک مرتبہ. دل بڑا خوش ہوا کہ ہم لوگ نعرے بھی قرآنی لگاتے ہیں. تو جب قرآن میں دیکھا نورن علی نور، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کا کیا مطلب ہے نورن علی نور، کہا ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا ہے، ایک امام جاتا ہے دوسرا امام آتا ہے، نورن علی نور سے مطلب امام کے بعد دوسرا امام. میں تو کہوں گی اگر اس آیت کو سمجھنا ہے نا تو علی کی ولادت دیکھ لو. جب فاطمہ بنت اسد مرتضیٰ کو لے کر باہر آئیں گے تو رسول کی آغوش میں دیا، رسول کی آغوش پہ علی نور علی نور سمجھ میں آیا، نور علی نور سمجھ میں آیا، نور کے اوپر نور. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جب خانہ کعبہ کے اندر بت توڑے جا رہے تھے، رسول نے اپنے شانوں پہ علی کو سوار کیا اور کہا بت توڑو، اب سمجھ لو نور علی نور. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو شب ہجرت دیکھ لو، جب شب ہجرت پیغام تھا رسول کو کہ تمام کفار نے فیصلہ کر لیا ہے، جبرائیل سے پیغام بھیجا، میرے حبیب سے کہو تمام کفار نے فیصلہ کر لیا ہے، آج رات رسول کے گھر پہ حملہ کریں گے، رسول کو ختم کر دیں گے، اور اللہ کا حکم یہ ہے رسول کہ آپ ہجرت کر جائیں، اپنے بستر پہ علی کو سلا دیں. اللہ کا حکم تھا کائنات چلانے والا، کہا اچھا ٹھیک ہے. اب رسول نے علی کو بلایا، کہا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ. اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ حملہ، جو ہم انسانوں کی فطرت ہے، آپ کو کیسے پتا کہ حملہ ہونے والا ہے، بھائی جبرائیل نے بتایا تو جبرائیل کو سلا لیجئے نا. ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو بھائی آسمانی مخلوق ان پہ کیا اثر ہوگا تلوار کا. نہیں، علی نے فقط ایک بات کہی، اللہ کے رسول میں سو جاؤں گا آپ کی جان بچ جائے گی. کہا علی نے فوراً سجدہ شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے رسول کی جان بچ جائے گی، اور علی اس بستر پہ سو گئے. اس رات کو جو آئمہ معصومین ہیں اس رات کو لیلۃ المیت کہتے ہیں، میت کی رات، یعنی موت یقینی تھی، کیونکہ رسول کے گھر کی دیواریں، اس زمانے کے گھر چھوٹے چھوٹے بنے مٹی کے، اور دیواریں اتنی چھوٹی تھی کہ باہر جو کفار مکہ نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، تلواریں نکالی ہوئی تھی تو وہ تلواروں کی نوک سب نظر آ رہی تھی گھر کے اندر سے، یقینی تھا کہ یہ حملہ کریں گے اور مار دیں گے. رسول سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر مٹی ہاتھ میں لے کر پھینک کر کفار کے طرف اور کفار کے درمیان سے نکل گئے، پتا نہیں چلا. آج لوگ کہتے ہیں کہاں امام زمانہ، کہاں آپ لوگ کہتے ہیں اتنے سال کیسے زندہ رہیں گے. ارے رسول تمہیں نظر نہ آئے تو رسول کا وارث کیسے نظر آئے گا. آج بھی امام زمانہ ہیں، اسی زمین پر ہیں، پردہ غیبت ہے، ہم ان کو نہیں پہچان پاتے. یہ رسول کی زندگی بتا رہی ہے، رسول گزر گئے، کفار نہیں پہچان پائے، نہیں سمجھ پائے، اور علی بستر پہ سو گئے. اچھا علی تو سو گیا، میں جو مولا کی روایتیں پڑھتی ہوں، علی کو تو سونے کی عادت ہی نہیں تھی، علی کو سونے کی عادت ہی نہیں تھی. رات کو بوریاں بھر بھر کے اناج کی، روٹیوں کی، غریبوں کے گھر پہ جا کے روٹیاں پہنچاتے تھے، اناج پہنچاتے تھے. تو جسے سونے کی عادت ہی نہ ہو وہ کیسے سو گیا؟ اور علی کہتے ہیں میں ایسا سویا کہ تمام زندگی میں نے ایسی نیند نہیں لی. ادھر علی سوئے، کیوں سوئے؟ حکم خدا ہے علی سو جاؤ، حکم خدا ہے. تو علی بستر پہ سو گئے، اور ادھر علی سوئے ادھر عرش پہ ہلچل مچ گئی. اللہ نے ملائکہ کے سرداروں کو بلایا، جبرائیل آئے، میکائل آئے. اللہ نے کہا جبرائیل و میکائل، میں نے تمہارے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے، بھائی بھائی کا بنا دیا ہے، اور تم میں سے ایک کی عمر، نام نہیں بتا رہا خدا، تم میں سے ایک کی عمر تھوڑی دوسرے کو دے دی ہے. کون ہے جو اپنی عمر کا زائد حصہ کسی دوسرے کو دینا چاہے؟ اب خاموش، کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا کہ اللہ میاں آپ نے ہماری عمر میکائل کو دے دی، نہ میکائل کہہ رہے اچھا کہ اللہ میاں آپ نے جبرائیل کو مرد نہیں. خاموش، ملائکہ ہیں، اول العزم ملائکہ ہیں، خاموش ہیں. ایک بار کی خدا کی ندا آئی، بھلا کون میرے وسیع، میرے ولی علی ابن ابی طالب کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اپنی جان رسول پہ قربان کر کے بستر رسول پہ سو رہا ہے؟ جاؤ ملائکہ، جا کے تمام رات علی کی حفاظت کرو. علی سو رہے ہیں، جبرائیل آئے، میکائل آئے، علی کے پائتی بیٹھ گئے، اور جبرائیل نے کہنا شروع کیا باخن باخن من مثلے کا یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو علی، کوئی کہاں آپ کی برابری کر سکتا ہے کہ عرش پہ خدا آپ کی تعریف کر رہا ہے. اور اللہ نے اپنی رضائیں آپ کو دے دی، آپ کا نفس خرید لیا. اچھا رات گزر گئی، صبح ہوئی، کفار داخل ہوئے، علی نے چادر کو ہٹایا تو وہ حیران ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ رسول سو رہے ہیں، یہ تو علی ہے. علی سے سوال کیا کہاں ہے رسول، اور مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مولا جی کہتے میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ کہہ کے مولا باہر نکل آئے. اچھا دیکھیے، کفار بھی رات بھر دیواریں چھوٹی ہیں گھر کی، نظر آ رہا ہے وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں مگر دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ تھی؟ سو رہے تھے علی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول سو رہے ہیں. دیکھیے جب رسول سوتے تھے چادر سے چہرہ ڈھکتے تھے تو ام المومنات کہتی ہیں کہ جب رسول چہرہ ڈھکتے تھے رسول کا نور چھن چھن کے چادر سے باہر آتا تھا. سو رہے ہیں علی، وہ کفار جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں ایسی ہی نورانی ہستی سوتی نظر آ رہی ہے جس کی شخصیت سے نور بلند ہو رہا ہے. تو مانو نا کہ رسول بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، چاہتا کہ چاہتا ہے معصومی نور ہے. سلوات دیجیے بابا سے بلا. حدیث کسا میں شہزادی نے ثبوت دے دیا ہم معصومین نور سے خلق ہوئے ہیں. اچھا اب شہزادی نے اگلا جملہ کہا، فما کانت الا ساعتوں و اذا بولدی الحسن، تھوڑی دیر گزری میرا بیٹا حسن گھر میں آیا اور آ کے کیا کہا، السلام علیکی یا اماں، اماں پر میرا سلام ہو. جناب سیدہ نے کیا کہا، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. حدیث کسا کا اگلا میسج، بی بی دے رہی ہے بچوں سے کیسے بات کریں. ہم اور آپ بچوں کو، میں خیال میں سب سے زیادہ ہم لوگ گھر میں بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کسی کا غصہ ہو بچوں پہ اترتا ہے. اور شہزادی کیا کہہ رہی ہے، میرا بیٹا حسن داخل ہوا، مجھے سلام کیا اور شہزادی نے کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اور عجیب بات یہ کہ جب امام حسین داخل ہوئے، امام حسین نے بھی سلام کیا تو زہرا نے یہی جواب دیا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل. حدیث کسا کا پیغام، اپنے بچوں سے محبت کرو نا تو انصاف کے ساتھ. جو جواب ایک بیٹے کو دیا وہی جواب دوسرے بیٹے کو دیا. اور ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو بچہ زیادہ اوبیڈنٹ ہو قدرتی اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اسے بس ایک دفعہ کہو دوبارہ کہنا نہیں پڑتا. اور ایک بچہ ہے، بیٹا کر لو، تھوڑی دیر بعد بیٹا کر لو، اچھا بھی کرتے ہیں نا امی، کر دیں گے، بیٹا کر لو، پتا ہے چار چھ دفعہ کہیں گے تو تب سنے گا. تو جو ایک دفعہ میں بات مان رہا ہوں اس سے ماں کو ایک زیادہ انسیت ہو جاتی ہے. معصومین یہ کہہ رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرو انصاف کے ساتھ. کیوں؟ حضرت یعقوب نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی تھے، مگر جو حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈالا، قتل کرنے لے گئے تھے. کیوں؟ آپ جب سورہ یوسف پڑھے، میں کیونکہ سورہ یوسف پڑھا رہی ہوں مدرسے میں تو میرے ذہن میں وہ آیت آئی. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یوسف کو مار دیں تاکہ ہمارے بابا ہم سے زیادہ محبت کریں. جب ہم محبت کے اظہار میں انصاف نہیں رکھتے تو بچوں کے درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے. اور جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو یہی سکھا رہی ہیں، بچوں سے محبت میں بھی انصاف رکھو. اور وہ کیوں رکھیں انصاف؟ رسول خفی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے بچوں سے محبت میں، اپنے بچوں سے محبت میں عدل رکھو. اور جب تم ایسا عدل رکھو جیسا تم چاہتے ہو تمہارے بڑھاپے میں تمہارے ساتھ کیا جائے. دیکھیں آج ہم اپنے بچے سے جیسا رویہ رکھیں گے نا ویسا ہی وہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے. ایک سوال کسی کے ذہن میں آیا ہوگا، دیکھیں انصاف الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے. انصاف کے معنی کیا کہ سب کو برابر برابر، میرے ہاتھ میں اگر چھ بسکٹس ہیں میں سب کو دو دو دے دوں، سب کو دو، انصاف ہو گیا. اگر میں دیکھوں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کو بسکٹ نرم کر کے دو تو یہ کھا لیتا ہے، میں اس کو چار بسکٹ دے دوں، کسی کو دو دیے، یہ ہے عدل. عدل کیا ہے؟ جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ دو. اللہ یہ کہہ رہا ہے جناب سیدہ حدیثہ کے سامنے بیان کر رہی ہیں، دل میں کسی کی محبت زیادہ ہو بچے کے کردار کی وجہ سے، مگر اظہار میں انصاف کرو. دل میں محبت ہے، دعا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی جو بچہ بہت دیر بعد سنتا ہے اس کے لیے بھی، یہ جو بچہ نہیں سنتا اس کے لیے بھی، مگر محبت کے اظہار میں انصاف رکھو. اور رسول یہ کہہ رہے ہیں جو سلوک تم اپنے بچوں کے ساتھ کرو گے یہی بڑھاپے میں بچے تمہارے ساتھ کریں گے. اب اگر کوئی ماں اپنے گھر سے باہر کسی کام سے جا رہی ہے، کھانا بنا دیا، مثال سے بات بازی کروں نا تو سمجھ میں آ جائے، کھانا بنا دیا، اب بچے گھر میں ہیں، کووڈ کا زمانہ ہے، اسکول نہیں کھلے، اور بچوں سے کہہ کے گئی دیکھو کہ میں نے کھانا بنا دیا، کچن سے لینا، نکال کے کھا لینا، ٹیبل گندی نہیں کرنا. لیکن اگر وہ ساس سسر کو بھی یہی کہے کھانا نکال کے کھا لیجیے گا اور میز، کیا یہ عدل ہوگا؟ نہیں ہوگا. ماں کو چاہیے کیا؟ ایک ٹرے میں کھانا نکال کے ڈھک کے اور اپنے ساس یا سسر کے بیڈ کے ساتھ رکھ دیا ٹیبل پہ، جب آپ کو بھوک لگے گی آپ کھا لیجیے گا، کیونکہ وہ ضعیف ہیں، وہ ان کے لیے اٹھ کے چلنا، کچن تک جانا، برتن نکالنا مشکل ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ بڑھاپے میں عدل رکھیں، عدل یہ ہے نا بچوں سے کہہ دیا نکال لو، نکال سکتے ہیں، جا سکتے ہیں کچن میں، بزرگ کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا مشکل ہے، تو ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے رکھے جا رہے ہیں. تو جیسا سلوک تم چاہتے ہو آج اپنے بچوں کو اس سے کرو گے، وہ بچے سیکھ جائیں گے، یہی سلوک تمہارے ساتھ ہوگا. اور پھر چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بچوں سے محبت اور الفت کا سلوک کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اب ذرا سوچ کے بتائیے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں، 24 گھنٹے ہمارے گزرے ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوں، اللہ کا فضل ہو ہم پر. تو آسان طریقہ ہے اپنے بچوں سے محبت کرو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہوگی. اور کیسے محبت کریں؟ زبان سے بھی اظہار کرو، دل میں بھی رکھو، اور اپنے عمل سے پروف دو تاکہ بچہ پورے وجود کے ساتھ سمجھ سکے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیسے؟ رسول نے کر کے دکھایا. رسول ختمی مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اور لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں. امام حسین بہت چھوٹے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے اور آنے لگے نانا کی طرف. اب آپ کو پتا ہے عربی لباس پوری ابا ہوتی پہنی ہوئی ہے. ایک بار کی امام حسین کا پیر ابا میں الجھا، اس سے پہلے کہ امام حسین گرتے رسول ممبر سے اترے، دوڑتے ہوئے جا کے امام حسین کو پکڑ لیا، حسین گرنے نہ پائے. حسین کو پکڑا، گود میں لیا، ممبر پہ آ کے بیٹھے اور کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو. معرفت کرا رہے ہیں، یہ حسین ہے اسے پہچانو. اب رسول نے جو اپنی گفتگو توڑ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، گفتگو توڑی، ممبر سے اترے، دوڑتے ہوئے گئے جا کے امام حسین کو گود میں لیے، کیا ہے؟ یہ عمل سے محبت کا اظہار ہے. ہم جب اپنے عمل سے محبت کا اظہار کریں گے تبھی تو ہمارا بچہ سمجھے گا کہ ہمارے ماں باپ وقت. کیونکہ آج کل اگر بچوں نے کوئی فرمائش کی ہے، استاد محسن قراتی کا جملہ میں آپ کے سامنے، میرا ارادہ نہیں تھا، ذہن میں آیا بیان کروں. استاد محسن قراتی کہتے ہیں مجھ سے میرے بچے نے کہا بابا جب آپ شام کو آئیے گا نا تو ٹافی کا پیکٹ، مخصوص کوئی ٹافی تھی ایران کی، وہ لے کے آئیے گا. کہا اچھا بیٹا لے کر آؤں گا. گھر سے باہر گیا، مختلف جگہ دروس دینے ہوتے ہیں، کام میں ایسا مشغول ہوا بھول گیا. جب رات کو گھر کی بیل بجائی تو یاد آیا میں نے بچے سے وعدہ کیا تھا کہ میں لاؤں گا. اچھا اندر داخل ہوا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا بچہ، پاپا میری سویٹس، میری چاکلیٹ کہاں ہے؟ بیٹا میں بھول گیا، آپ گندے ہیں. اب باپ کہہ رہے ہیں میں پیار کروں، بیٹا میں تمہارا پاپا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. کہا وہ پھر چاکلیٹ کیوں نہیں لائے؟ یعنی عمل سے ثابت کرو کہ تم محبت کرتے ہو. جب بچہ نہیں مانتا تو خدا اور رسول کیسے مانیں گے؟ دلیل ہے، ہمارا وجود ایک کائنات ہے. ہم اس مولا علی نے کیا کہا، جو اپنے نفس کو سمجھ لے گا وہ خدا کو اس کائنات کو سمجھ لے گا. تو عمل سے ثابت کرو. جناب سیدہ حدیث کے سامنے یہی پیغام دے رہی ہیں، جب تم کہو کہ بچے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے میوائے دل، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ اسکول سے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جاؤ کپڑے دور اور دیا، ہم آرڈر دینا شروع. ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی ٹینشن کی زندگی ہے، ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے سارے لارے لپے کرنے کے لیے، ہم ماؤں کے جواب ہے. اور جناب سیدہ کہتی ہے اگر ہمارے ماننے والے ہو تو ہم سے سیکھو. زندگی کیسے گزارتے ہیں. آج اگر تم محبت کا اظہار کر کے سلام کا جواب دے دو گی, یہ بچہ کبھی تمہیں سلام کرنا نہیں بھولے گا. ورنہ جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, ایک ہی گھر ہے, اور گھر میں آئے اپنے بیوی کے پاس, بچوں کے پاس, ماں اسی گھر میں, دو دو دن ملاقات نہیں ہوتی. صبح بچہ آفس چلا گیا, رات کو آیا تو ماں سو چکی. کیوں؟ ہم نے تربیت میں کوتاہی کی ہے. بچوں کو میٹھا کر کے, زبان میٹھی رکھو اپنے بچوں سے, اور اس کو میٹھا کر کے جواب دو. اور کیسے دو؟ اب آج کووڈ کا زمانہ ہے, میں ایک آخری مثال دے دوں. کووڈ کا زمانہ ہے, جب کووڈ کا زمانہ ہے مجالس میں نہیں جا رہے. پہلے مائیں بچوں کو اٹھا اٹھا کے آتی تھی, اور ہم نے ایک بڑی غلط چیز جو اپنے بچوں میں ڈال دیے, ہم لوگوں میں نہیں تھی, ہماری امائیں, ہماری دادیاں ہم کو پکڑ کے لے جاتی تھیں, بیٹھو, سنو, چپ, خاموش, مجلس ہو رہی ہے. اور ہماری جو ہمارے پاس جنریشن آئی, اس نے کیا کیا, ایک تھیلی میں بہت سارے چپس کے پیکٹ, بسکٹ کے پیکٹ رکھے, اور بچے کے سامنے وہ تھیلی رکھ دی. اب جب مجلس ختم ہوئی, ماں اٹھی, بچے نے وہ ساری چیزیں کھا کے کچرا پھینکا. اب مجھ سے امام بارگاہوں کے منتظمین کہتے ہیں, مجلس ختم ہونے کے بعد ہم اتنا کچرا اٹھواتے ہیں, احترام کسائی نہیں ہے, احترام فرش عزائی نہیں ہے, کہ جس فرش عزا پہ ملائکہ اپنے پر ملنا چاہیں, ہم خود اس فرش کو گندا کر کے اٹھتے ہیں. اب کووڈ کا زمانہ ہے, اب تو مجلسوں میں جانا بھی نہیں ہو رہا. اب ہم عورتوں کو کیا چاہیے, اپنے بچوں میں سے ڈیوٹیز لگا دیں. تین چار بچے, دو بچے ڈیوٹی لگے, بیٹا تمہارا کام ہے, مجلس ریکارڈنگ آتی ہے یوٹیوب پہ ہم سنتے ہیں یا زوم پہ سنتے ہیں, تم یہ کرو کہ تم چادر, ایک پاک چادر نکالو, ضروری نہیں سیاہ ہو, کوئی بھی چادر ہے تم بچھا دو. کیوں؟ فرش عزا بچ گیا. ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دی. ایک سے کہا بیٹا اگربتی جلانا تمہارا کام ہے. ایک بچے سے کہا دیکھو زمین پر یہاں ٹیبل رکھو, اور اس پہ ایک پانی کا گلاس یا ڈھک کے رکھو, یا جگ کے ساتھ پانی گلاس, کسی کو پیاس لگی ہو تو پانی پلانا. مجلس ختم ہو جائے, کسی بچے نے کہا میں اپنی پاکٹ منی سے آج تبرک بانٹوں گا, یا آپ نے تبرک لا کے دیا, اس کی ذمہ داری لگا دی. مجلس ختم ہو جائے تو سب کے ہاتھوں میں تبرک. تبرک میں شفا ہے, مرض کا علاج ہے, کہ سب کو تبرک دینا. اچھا, اور جب یہ بچے کر لیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بچے کا ماتھا چومنا, بچے کو دعا دینا, دیکھو آج میرے بیٹے نے دیکھو فرش عزا بچائی. آج دوسرے بچے کو پیار کرنا, دیکھو ماحول کتنا نورانی ہو گیا تھا, تم نے اگربتی جلائی, اور دیکھو اس نے پانی رکھ کے, دادی کو درمیان میں کھانسی ہوئی تھی نا, تم نے پانی دیا. آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے, جناب سیدہ حدیث کسا سے یہی سکھا رہی ہیں, اپنے بچوں سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھو, ہم سے ان کو اپریشیٹ کرو. یہ بچوں کی زندگی سے کبھی نہیں نکلے گا. جو بچے اپنے دادا یا بابا کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں, دیکھیں ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں مونٹیسری میں, تو کیا بچے کو پہلے دن پتا ہوتا ہے استاد کا رتبہ کیا ہے, کلاس میں ڈسپلن کیسے رہنا چاہیے, کیسے بیٹھنا چاہیے؟ کچھ نہیں پتا ہوتا. بچہ روتا پیٹتا گیا, بابا چھوڑ کے چلے گئے, ماما چھوڑ کے چلی گئی, اور ٹیچر اس کو بٹھا رہی ہے, کچھ رائم سکھا رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ عادت سے سیکھتا ہے. استاد کا مرتبہ یہ ہے, استاد کے سامنے زیادہ نہیں بولنا ہے, بیگ سے ایسے کتابیں نکالنی, سب کچھ آہستہ آہستہ, یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے. تو ہم دین میں یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کووڈ اگر بلا ہے تو امتحان بھی ہے. ہم اپنے ایمان کا امتحان تو دیں کہ ہم مجلس عزا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ہر گھر کو عزا خانہ بنا دیجئے, ہر گھر کو, اور فرش عزا بچ جائے گی, جناب سیدہ آئیں گی. اور جو بچے جاتے ہیں اپنے دادا اور بابا کے ساتھ نماز پڑھنے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور جب جاتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا رکوع کیا ہے, سجود کیا ہے, کیا پڑھتے, نہیں, جیسے دادا کھڑے ہو رہے ہیں کھڑے ہو گئے, جیسے جھک رہے ہیں جھک گئے, جیسے سجدہ کیا کر لیا, کچھ نہیں پتا. آہستہ آہستہ وہ سیکھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, اور پھر نماز کی ایسی معرفت ملتی ہے کہ ساری زندگی نماز نہیں چھوٹتی. اگر ہم یہ بات حدیث قصہ سے سیکھ لیں, ہماری زندگیاں ویسی بن جائیں جیسے امام جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, اسلام نے ہر چیز کا سلیقہ سکھایا ہے. اب کوئی سوچیے اپنے چھوٹے سے ڈیڑھ دو سال کے بچے کو لے کے چلا جاؤ مسجد, کیا کرنا ہے؟ شریعت محمدی کیا کہتی ہے؟ چھوٹی سی روایت سن لیجیے, پھر مصائب کی منزل. محقق حلی, بہت بڑے عالم, یہ عالم مسجد میں درس دیا کرتے تھے. درس دے رہے تھے, دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ گئے, درس روکا, اپنے شاگردوں سے کہا بچوں کو مسجد سے باہر نکالو, بہت چھوٹے بچے. دیکھیں اسلام میں اگر آپ بہت چھوٹے بچے, میں آج کی زبان میں بولوں, جو پوٹی ٹرین نہیں ہوتے, جن کو پیشاب پخانہ نکل جائے پتہ نہیں چلتا, ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانا مکروہ ہے. اور جو بچے سمجھدار ہیں ان کو مسجد میں لے جانا مستحب ہے. اب محقق ہلی نے اپنا درس روکا اور اپنے ایک شاگرد سے کہا بچوں کو مسجد سے باہر نکالو. بہت چھوٹے بچے تھے, پوٹی ٹرین بھی نہیں ہوں گے. نکال دیا. سوئے رات کو, خواب میں امام زمان آئے اور امام زمان کہتے ہیں ہلی تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکالا؟ ابھی امام نے سوال کیا, آنکھ کھل گئی. اگلا دن آیا, پھر پڑھا رہے ہیں, پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے. پھر اپنے شاگرد سے کہا جاؤ بچوں کو مسجد سے باہر نکالو, فوراً نکالو. نکال دیا. پھر رات کو سوئے, خواب میں امام زمان آئے, تم نے بچوں کو مسجد سے باہر کیوں نکالا؟ تیسرا دن آیا, پھر پڑھا رہے ہیں, پھر بچے آئے, پھر نکال دیا. جب تیسرے دن امام زمان آئے تو ہلی وہ کہتے ہیں مولا آپ آتے رہیں گے, پوچھتے رہیں گے, میں نکالتا رہوں گا, اس لیے کہ میں اسلام کا اصول کیسے پلٹ دوں. یہ دین جو 12 اماموں کی امانت ہے, 1,24,000 انبیاء کی امانت ہے, اگر میں اپنے خواب کو حجت بنا لوں تو دین کا اصول بدل دوں تو پھر کتنے جھوٹے خواب دینے والے آ جائیں گے اور وہ دین کا تحس نحس کر دیں گے. میں دین کو بچانا چاہتا ہوں. اسی وقت امام زمان نے خواب میں کہا انت محقق, تم امتحان میں کامیاب ہو گئے, تم محقق ہو, اس لیے ان کا نام تھا محقق ہلی. تو اسلام نے ہمیں سب بتایا ہے, بشرطے ہم اسلام سے سیکھیں, اپنی ماں باپ کی دعائیں لیں. اچھا یہ اجر کیا ہے, ایک آخری چیز دیکھیں, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں, شاید آپ لوگوں کو لفظ اچھا نہ لگے, میں کہتی ہوں ہم انسان بہت لالچی ہیں. کیسے؟ اللہ نے ہر عمل کا ثواب رکھا. باتھ روم میں جاؤ تو یہ اس پاؤں کو پہلے رکھو, لباس پہنو تو یہ رکھو, ٹوائلٹ میں جاؤ تو یہ پڑھو, گھر کے باہر نکلو تو یہ پڑھو, نئے لباس, یعنی ہر چیز پہ اللہ نے اجر و ثواب رکھا. یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا, یہ کرو گے تو اتنا اجر و ثواب ہے. تو یہ بچوں سے محبت سے بات کرنے کا کیا ثواب ہے؟ آج کل کی مائیں جو مجلس سن رہی ہو کہیں گی اتنی ٹینشن, اتنے ساس سسر کے جھمیلے, اور ہم کہاں سے مٹھاس اپنے منہ میں لائیں کہ بچوں سے میٹھا بات کریں. اب جو میں اجر بتا رہی ہوں نا, اس کے بعد آپ کے منہ سے شیرینی گھلے گی. اجر کیا ہے؟ صادقہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں جنت میں سب کا رتبہ برابر نہیں ہے. ہاں جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسا رتبہ ملے گا. چھٹے امام کہتے ہیں اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرو, کس کیا کرو, حق کیا کرو, اور جب بچوں کو بوسہ لوگے پیشانی پہ تو تمہاری جنت میں ایک درجہ بڑھ جائے گا, ایک درجہ بڑھ جائے گا. اور پھر امام کہتے ہیں جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک 500 سال کا فاصلہ ہے, اور 500 سال یہاں کے بھی نہیں عرش کے. تو یہ فاصلہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بچے کو پیار کیجئے. آپ کا ایک بوسہ آپ کا ایک درجہ بڑھا دے گا. 500 سال کا فاصلہ ایک پیار میں. ہے کوئی ایسا خدا؟ ہے کوئی اس رب ذوالجلال جیسا جو زندگی اور آخرت بھی اتنی آسان کر دے؟ اپنے بچے کو محبت سے پیار کرو, جنت سے ایک درجہ بڑھتا جائے گا. اور ماں کی دعا, ماں کا پیار, ماں کی دعا انسان کو کیا کیا عطا کر دیتی ہے. روایت پڑھ لیجئے اور مساجد کے مزے کا سنا دو آپ کو روایت. محمد علی ترمذی, ترمس میں رہنے والا ایک شخص, محمد علی ترمذی جوان تھا, اسے بہت شوق تھا عالم دین بننے کا, میں علم سیکھوں, علم حاصل کروں. باپ زندہ نہیں تھا, صرف ماں تھی. اب جب اپنے شہر سے باہر جانا چاہا کہ جا کے میں علم دین حاصل کروں تو ماں نے منع کیا, میں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, میرا کون ہے, باپ بھی تمہارا زندہ نہیں ہے, میرے کام کون کرے گا. ماں بہت بزد ہوئی, اس کے سب دوست بھی جا رہے تھے, دوست چلے گئے, اور یہ رونے لگا اب تو میں جاہل رہ جاؤں گا, اب اماں نے مجھے جانے نہیں دیا. کیا کیا؟ اپنے باپ کی قبر پہ آیا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے, اور بابا مجھے اماں نے جانے نہیں دیا. اماں کہتی ہے میرا کام کون کرے گا, میرے پاس کون ہے, تم ایک واحد اولاد ہو میری. اور میں نہیں جا سکا بابا, میں تو اب جاہل رہ جاؤں گا, میرے دوست عالم دین بن کر آئیں گے. ابھی یہ بول ہی رہے تھے کہ ایک بزرگ نورانی شخصیت قریب آئے. کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے نہیں جا سکا. مت پریشان ہو, میں تم کو پڑھاؤں گا. اور وہ بزرگ ہستی روز آنے لگے, پڑھانے لگے, اور یہ اپنی اماں کا بھی کام کرتا ہے، اماں کے لیے لکڑیاں کاٹ کے لے جاتا ہے، اماں کی جو ماں کہتی ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، اور ماں دعائیں دیتی ہے، ماں بھی راضی اور اس کی علم کی پیاس بھی بجھ رہی ہے۔ کچھ عرصے تک یہ اسی طرح علم سیکھتا رہا، وہ بزرگ آتے تھے اور اس کو علم سکھا کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جو دوست عالم دین بننے گئے تھے وہ پلٹ کے شہر میں آئے اور اسی کے پاس آئے اور آ کے کہا ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ اب یہ حیران، پڑھنے تم گئے تھے، عالم دین تم بن کر آئے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں تو تمہارے ساتھ گیا بھی نہیں۔ کہا ہاں اس لیے پوچھ رہے ہیں، جب ہم نے یہ مسئلہ اپنے استاد سے پوچھا تو ہمارے استاد نے کہا ترمز میں ایک جوان رہتا ہے، وہ اس مسئلے کا جواب دے گا، اور وہ جوان تم ہو، اس مسئلے کا جواب دو۔ اب احمد علی ترمذی کو لیے مسئلہ بڑا آسان تھا، اس نے جواب دے دیا اور وہ دوست چلے گئے۔ اب یہ حیران، یہ جو وہاں سے سیکھ کے آئے یہ مجھ سے پوچھنے آئے۔ اگلا دن آیا، وہی بزرگ آئے، کہا آپ کون ہیں جو مجھے روز پڑھانے آتے ہیں؟ کہا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری ماں کی دعاؤں کے سبب تمہیں توفیق علم مل رہی ہے۔ جب تم ماں کا کام کرتے تھے نا، ماں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتی ہے اللہ میرے بچے کو علم عطا کر دے۔ میں خضر ہوں، اللہ نے جناب موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا تھا، اول العزم نبی کو، کہ جاؤ موسیٰ خضر سے سیکھو، اور اللہ ایک مومن کے لیے جو ماں کا خیال رکھتا ہے اس خضر کو بھیجا اس کے پاس، اور جناب خضر نے پڑھایا۔ کہا میں کل سے نہیں آؤں گا، تم کو پڑھا دیا۔ کہا میں آپ کو دیکھنا چاہوں، آپ استاد ہیں۔ کہا نیک کام کرتے رہو گے مجھے دیکھ لو گے۔ تو ماں کی دعا ہے انسان کو وہ کچھ دلا دیتی ہے جو اس کے مقدر میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ ماں ہی کا احترام ہے کہ جب حضرت حر نے امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو امام حسین نے کیا کہا تھا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ایسا نہیں کہ امام حسین اس کی توہین کر رہے تھے، نہیں، امام جانتے تھے یہ شہداء کربلا میں ہے، امام اس کو بیدار کر رہے تھے۔ جب امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو حر نے کیا کہا تھا، حسین ابن علی اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو ہم عرب اس کا اسی طرح جواب دیتے، مگر حسین آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے جو سیدت النساء العالمین ہے۔ حسین دنیا کو دکھانا چاہتے تھے میری ماں کا احترام حر کے دل میں ہے، اور اسی لیے جب شب عاشور آئی ساری رات حر تڑپ رہے ہیں۔ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ امام حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے صدا دے رہے ہیں، آلتش آلتش، ہائے پیاس، تین دن کی پیاس کربلا کی صحرا میں، بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اور ادھر ہور تڑپ رہے ہیں، نہ میں مولا کو گھیر کے لاتا نہ مولا کے بچوں پہ یہ وقت آتا، کہ پیاس سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہور ساری رات بے چین ہے۔ عمر سعد کے پاس گئے، اے عمر سعد کیا کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے صبح ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کے گریں گے، بازو کٹ کٹ کے گریں گے، ایسی جنگ ہوگی۔ اب ہور عمر سعد کے پاس سے پلٹے اور تڑپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں حر تیرا نام لیتا، مگر کیا ہوا حر، تو بہادر سے ڈر گیا، تو کانپ رہا ہے؟ کہا اس لیے کانپ رہا ہوں، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، یہاں رہ گیا تو جہنم میں جاؤں گا، اور اگر حسین کی طرف چلا گیا تو جنت میرا میری منزل ہوگی۔ اب حر نے فیصلہ کیا اس لشکر قوی کو چھوڑتا ہوں، حسین کے قدموں پہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اے حر آپ کا شکریہ، آپ نے ہم گناہگاروں کو سلیقہ سکھا دیا کہ توبہ کیسے کرتے ہیں۔ حر اٹھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا چند قدم چلا تھا، حر کا بیٹا پیچھے سے آیا، علی بن حر، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں گناہگار ہوں، میں ہی حسین کو گھیر کے لایا تھا، میں مولا کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگنے جا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلے۔ حر کا بیٹا علی ابن حر باپ کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے جب یہ قیام حسین کے قریب پہنچے نا تو حر گھوڑے سے اترا اور بیٹے سے کہا بیٹا رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو۔ بیٹے نے رومال سے ہاتھ باندھ دیے۔ اب باپ نے کہا بیٹا ابا کا دامن میرے چہرے پہ ڈال دو، میں اپنا گناہگار چہرہ لے کے حسین کے سامنے جانا نہیں چاہتا، چہرے سے چہرے کو ڈھک دیا۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہر زمین پہ چل رہا ہے. چلتے چلتے ایک بار ہر کے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر. اب ہر نے پوچھا بیٹا تم نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا خیام حسینی سے حسین کے اصحاب استقبال کے لیے آ رہے. مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرو. مولا کے اصحاب بڑھ رہے. چلتے چلتے ایک بار کی پھر ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. ہر نے پوچھا بیٹا کیوں تکبیر کہی؟ کہا بابا اب حسین کے خیمے سے علمدار حسینی عباس علمدار آ رہے استقبال کے لیے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو. مولا ہم گناہگار ہیں مگر جب برزخی زندگی میں آئیں گے مولا ہم نے ہر سے سیکھا ہے آپ کے زوار ہیں مولا ہماری شفاعت کیجئے گا. عزاداروں جب ہر نے سنا کہ عباس آ رہے ہر دوڑتے ہوئے گئے اور امام حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. امام حسین کہتے ہیں ہر سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. کہا نہیں مولا میں گناہگار ہوں میں ہی آپ کو گھیر کے یہاں تک لایا تھا. مولا کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میرا سر نہیں اٹھے گا. امام حسین نے کہا ہر میں نے بھی تجھ کو معاف کیا میرے خدا نے بھی تجھ کو معاف کیا تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا ہے ہر آزاد تو گناہوں سے آزاد ہو گیا. ہر نے سر اٹھایا سر اٹھا کے دیکھتا ہے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہر اس لیے رو رہا ہوں کل جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے حق مہمانی ادا کیا تھا تجھے پانی پلایا تھا مگر آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج تو مہمان بن کے آیا ہے میرے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ میں ایک گھوٹ پانی سے تیری مہمان نوازی کر سکوں تیری خاطر کر سکوں. ہر کہتا ہے مولا میری خاطر کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں ہر میں تیری خاطر کرنا چاہتا ہوں. ہر کہتے ہیں مولا میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں میری خاطر کرنا چاہتے ہیں میرے بیٹے کو پہلے مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین خاموش ہیں ہر آج تو قربانی کر دینا ہے جا میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی. ہر نے اپنے بیٹے کو بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا اور بیٹے کے کانوں کے قریب اپنا چہرہ کیا اور بیٹے سے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ میرے گناہ بخشوا دینا میرے گناہوں کی مجھے معافی مل جائے. عزادار ہر کا بیٹا مقتل میں گیا بڑی جانفشانی سے لڑا. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ لشکر یزید سے آواز بلند ہوئی یہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے نا انہیں گھیر کے مارو اب تیر و تبر چلتے ہیں نیزے چلتے ہیں. جب ہر کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا گھوڑے سے گرا تو باپ کو آواز دی بابا ہجرکنی عزدارو جب فرش عزا پہ حسین کو پرزا دیا کرو تو دعا کیا کرو کسی ضعیف باپ کو خدا جوان کا لاشرہ دکھائے. جب بیٹا گرا ہے صدا دی ہے ہر کھڑے ہو گئے کمر کو تھاما. حسین کہتے ہر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے وقت آخر ہے بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہوں. حسین کہتے نہیں ہر تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گا. ارے جوان بیٹے کے لاشے پہ ضعیف باپ نہیں جاتے. امام حسین گئے ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے. میں ہاتھ جوڑ آقا حسین سے کہوں گی مولا ہر کے بیٹے کا لاشا تو اٹھا لیا مگر تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی علی اکبر گرے گا کوئی نہ ہوگا حسین جو آپ کو روکے. ارے حسین انہی ہاتھوں پر علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائیں گے. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ تجھے حسین کا حسین کے جانثار شہدائے کربلا کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ معبود اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہماری سب سے پہلی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے، دنیا کے مصائب کے خاتمے کے لیے، مومنوں کے مصائب کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجل کر دے۔ مولا یہ مجلس جہاں جہاں جو سن رہا ہے، اور جو چند خواتین یہاں بیٹھی، ان سب عزاداروں کی بھی دل میں جو جو حاجت ہے خدا غیب سے پورا کر دے۔ جو بیمار ہو اسے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ سورا کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما دے۔ خدایا جو لا ولد ہو اسے ام رباب کی گود کا واسطہ اولاد عطا کر دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ خدایا جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو اچھے بر عطا کر دے۔ ہم کو ہمارے ماں باپ کی زینت بنا، ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا۔ معبود جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے ان کے رزق میں برکت دے دے۔ معبود جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بارالہ اس عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے آئمہ کے روزوں کی حفاظت فرما، بارالہ ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور صدا دیں گے تو صدا پر لبیک کہنے والوں میں ہم سب عزادار آگے آگے ہوں، اور مولا ہماری لبیک کو قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم ہے۔